أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم بعذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون وقال تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بلى إن الله أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے وقت کے بارے میں اپنے اوپر ایک پابندی خود اختیار کی تھی اور چار جمعے ہو گئے الحمدللہ کہ میں نے اس پابندی کو نبھایا ہے. تین جمعے مسلسل یہاں بھی اسی صورت میں ہوئے کہ میری تقریر ٹھیک ایک گھنٹے کی ہوئی. پچھلا جمعہ جو قرآن اکیڈمی میں تھا ماڈل ٹاؤن میں, اس میں بھی الحمد للہ اگرچہ موضوع بہت ہی تفصیل طلب تھا لیکن گفتگو ایک گھنٹے ہی میں مکمل ہو گئی تھی. آج بھی اپنی سی کوشش کرنی ہے, اگرچہ مجھے احساس ہے کہ مجھے ایک سے زائد موضوعات پر بات کرنی ہے, لیکن میں پوری کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق دے, اور آپ بھی, آپ سے استدعا بھی ہے کہ دعا بھی کریں اور اپنے توجہ کے ارتکاز کے ذریعے سے میری مدد کی. آج سب سے پہلے تو میں حکمت دین اور نظام دین کی اس بحث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے, یعنی پچھلے جمعے سے مراد جو پچھلا جمعہ یہاں کا تھا یعنی 24 مئی کا, اس میں کچھ نامکمل رہ گیا تھا. وہ موضوع آپ کو یاد ہوگا, وہ یہ تھا کہ جو دنیا میں اقتصادی نظام جو معروف ہیں اس وقت, تین نظام ہیں, ان تینوں نظاموں کے اگر ہم تقابلی مطالعہ کریں اسلام کے ساتھ تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے, پھر یہ کہ ایک نظام تقریباً ناکام ہو گیا اگرچہ چین میں ابھی چل رہا ہے اور کچھ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی ابھی چل رہا ہے, لیٹن امریکہ میں بھی چل رہا ہے, لیکن یہ کہ جو اصل جنم بھومی تھی کمیونزم کی, جہاں وہ بولشویک ریولوشن آیا تھا 1917 میں, وہاں اس کا کریا کرم بھی ہو چکا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم اپنی اصطلاح جو ہے اس کے قل بھی ہو چکے, وہ نہ صرف یہ کہ انتقال ہو گیا بلکہ کریا کرم ہو چکا. پھر یہ کہ اس کی ناکامی کا اصل سبب کیا تھا, اسے پہچاننا چاہیے. دوسرے یہ کہ جو ننگا اور اڑیاں کیپٹلزم ہے ویسٹ کا, جس کا سب سے بڑا نمائندہ اس وقت جو ہے امریکہ ہے, اسی کے رد عمل میں یہ کمیونسٹ ریولیوشن آیا تھا. سرمایہ داری کا رد عمل تھا. اور رد عمل میں یقیناً ایسا ہوتا ہے، یہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ پھر انسان اعتدال پر قائم نہیں رہتا، رد عمل میں دوسری انتہا پہ نکل جاتا. تو ایک سنتھسس جو ہوا ہے ویسٹرن کیپیٹلزم اور کمیونزم میں، اسے آج دنیا میں نام دیا جاتا ہے اسکینڈینیوین سوشلزم. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی لازمن ناکام ہوگا، گویا کہ ایک ہی نظام رہ جائے گا. اس وقت جو نظام موجود ہے دنیا میں، ان میں سے ایک ہی نظام ہے جس کو کہ پوری بالا تری حاصل ہو چکی ہے اس وقت، اور وہ ہے امریکہ کا نظام جو ہے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں ننگا سرمایہ دارانہ نظام. اس کمیونزم کی ناکامی کا سبب کیا ہوا؟ اسکینڈینیوین سوشلزم کو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ لازماً ناکام ہوگا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ پھر یہ کہ اسلام کا اگر ہم تقابل کریں ان سے، تو اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں مضمون جو میں نے پچھلے جمعے میں شروع کیا. اس کے لیے میں نے جو بنیاد قائم کی تھی وہ یہ کہ انسان کا وجود مرکب ہے. یہ تو میری گفتگوؤں میں یہ مضمون مختلف اعتبارات سے بارہا آیا ہے، فلسفہ دین کے اعتبار سے، فلسفہ تصوف کے اعتبار سے، عظمت صوم کے اعتبار سے، یہ مضمون بارہا آیا ہے، حقیقت انسان کے اعتبار سے کہ انسان کا وجود ایک مرکب وجود ہے، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. اس کا ایک روحانی وجود ہے جو فرشتوں کا ہم پلہ ہی نہیں، ان سے بھی افضل ہے، وہ ہے اس کا روحانی وجود. اور ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ گویا کہ جو حیات ارضی ہے اس کی سطح پر ہے، اور جو صاحب خود شعوری جو بھی مخلوق ہے، جنہیں سیلف کانشسنس حاصل ہے، ان میں وہ سب سے نچلا ہے. اور ان کے تقاضے متضاد ہیں، صرف مختلف نہیں متضاد. مثلا یہ جو ہماری فطرت ہے، جو اس کا روحانی وجود ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ فطرت استعمال ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ عظمت دی ہے کہ اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے. جیسے انسانی روح کو اپنی طرف منسوب کیا، ونفخت فیہ من روحی، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، اسی طرح فطرت کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کی فطرت قائم کی. تو ہمارے روحانی وجود کے جو تقاضے ہیں، ان کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ فطرت کے تقاضے ہیں، وہ بلندی کے ہیں، اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، اونچے ہیں. اور جو ہمارے حیوانی وجود کے تقاضے ہیں، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں جبلی تقاضے، اینیمل انسٹنکٹس جو ہمارے اندر ہیں، یا طبعیت انسانی، انسان کے طبعی تقاضے. تو یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہونے چاہیے، ایک کے اندر رفعت ہے، بلندی ہے، اور دوسرے میں پستی کی طرف رجحان ہے. فطرت انسانی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ محکومیت قبول کرتی ہے جو صرف اللہ کی، کسی اور کی محکوم نہیں ہونا چاہیے، مجبور کر دیا جائے بات اور ہے، بے بس ہو جائے آدمی تو بات اور ہے. کوئی قوم کسی قوم کو آ کر شکست دے دے میدان جنگ میں، مسلط ہو جائے، تو جب تک ہے وہ جھیلتی ہے اس پر. اس کو ہم نے انگریزوں کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، سات سمندر پار سے قوم آئی اور حاکم بن کر بیٹھ گئی. فطرت اس سے عبا کرتی ہے، فطرت صرف اللہ کی محکومی، اللہ کی بندگی، اس کو تو قبول کرتی ہے. لیکن انسان انسان کا محکوم ہو، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت، انسان میں مستضعفین اور مستکبرین کی تقسیم خلاف فطرت ہے. اس کے اندر ایک آزادی کا جذبہ ہے، انسانی سطح پر وہ آزادی چاہتے، حریت، جس کو کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا، تاریخی جملہ ہے، اے ساتھ، کون ساتھ، جن کے لیے حضور کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اے ساتھ تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، یہ الفاظ حضور نے کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہے. یوم احد، وہ جو ایک محاصرہ اور گھیرا حضور کے گرد ہو گیا تھا. اس وقت جو دفاع میں جو صحابہ تھے ان میں سے حضرت اسحاق بھی تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ گورنر کی حیثیت سے ایران میں جب وہ تھے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، تو اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا کر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا یا دربان کھڑا کر دیا. حضرت عمر نے جو ڈانٹ بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جلا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ وہ حریت، وہ آزاد، یہ فطرت انسانی کا تقاضا. کمیونزم نے آ کے اس کو دبا دیا، بدترین ڈکٹیٹرشپ. یعنی یہ تو گیو دی ڈیول از ڈیو، ان کے فلسفے میں بھی یہ لفظ موجود تھا، ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ، عوام کی اور پرولتاری طبقے کی ڈکٹیٹرشپ کے ہم قائل ہیں. لیکن عملاً وہ ہو گئی ڈکٹیٹرشپ آف اے پارٹی، چند لاکھ ممبرز ہیں پارٹی کے اور وہ کروڑوں کی آبادی کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں. ووٹ کا حق صرف انہی کو ہے، پارٹی ممبرز کو ہے، عام شہری کو حق ہی نہیں. اس کے خلاف ریولٹ ہوا ہے. دوسرے یہ کہ انسان کی ایک جبلت بھی ہے، وہ اس کی کمزوریوں میں سے ہے، لیکن یہ کہ کمزوری ہے اور فاطر فطرت اور خالق جبلت وہ تو جانتا ہے انسان میں بلندی کیا ہے، پستی کیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جو نے پچھلی مرتبہ جو کوٹ کی تھی آیات، بہت اہم ہے، یہ فلسفہ دین کا ایک اہم موضوع ہے. خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل، انہ کان ظلوما جہولا. یہ باتیں اسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خلقته بیدی ولقد کرمنا بنی آدم. تو اس کے درمیان مطابقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان بلند، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، ارفع. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق یہ حسن اتفاق ہے کہ پچھلے ہفتے کو یہی ہمارا درس تھا، قرآن اکیڈمی کا جو درس ہوتا ہے ہفتے کے روز کا، تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں دونوں کو جمع کر دیا گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس کا روحانی وجود ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اس کا حیوانی وجود. دونوں کی تطبیق یہی ہے. اسی کے لیے میں نے 24 مئی کو جو تقریر کی تھی اس میں یہ سورہ معارج کی آیات جو آج بھی دوبارہ میں نے پڑھی، ان الانسان خلق ہلوا، انسان بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، کم ہمت. یہ وہی اس کا حیوانی تقاضا ہے. اذا مسہ الشر جزوع، جب کوئی تکلیف آتی ہے، فاقہ آتا ہے، کوئی اور مصیبت آ گئی، تو جزا، فضا، فریاد، نالا، شیون، چیخ پکار، بہت تھوڑ دلا، بہت بے صبرا، کم ہمت، تحمل ہے ہی نہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ نوٹ کیجئے، خیر مل جائے، دولت مل جائے، تو روک روک کر رکھتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے. یہ ہے جس کو آج میں خاص طور پر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، دی انسٹنکٹ ٹو پوزیس سم تھنگ. یہ حیوانی جبلت میں سے، یہ گھر میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ زمین میری ہے، یہ کھیت میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ دکان میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. یہ جبلی تقاضا ہے. اپنی چیز کو وہ بنائے گا، سوارے گا، درست کرے گا، اچھے بھلے لوگ مزدوروں کی طرح لگ جائیں گے اپنی بیٹھ کے صاف کرنے کے لیے، کریں گے بالکل مزدوروں کی طرح. اچھا بھلا سیٹھ آ کر صبح جھاڑو دے گا اپنی دکان کے اندر، اور جھاڑن ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ جو اس کے شو کیس ہے ان کو جھاڑے گا، کرے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی چیز ہے، اسے بنانا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس سے جو کچھ اضافی میری محنت سے میں حاصل کروں گا وہ میرا ہوگا، آئی ول پوزیس اٹ. پھر یہ کہ وہ میں جو خرچ کروں گا کروں گا، پھر یہ کہ میری اولاد سے بھی منتقل ہوگا، جائیداد بناؤں گا تو اولاد کو آخر ان کو یہ جائیداد منتقل ہو جائے گی. یہ ہے بیسک اینیمل انسٹنکٹس میں سے. کمیونزم نے آ کے اس کو بھی رد کر دیا، یو ڈونٹ پوزیس اینی تھنگ. دونوں تقاضوں کی جب نفی ہو گئی تو 70 برس سے زیادہ عمر اس نظام کی نہیں ہو سکتی تھی، ختم ہو گئی. نہ اس میں آزادی رہی، نہ اس میں دی ارج ٹو پوزیس سم تھنگ، ملکیت کا جذبہ جو ہے انسان کے اندر نہ وہ رہا، تو کام کیوں کرے، زیادہ محنت کیوں کرے؟ جیسے ہمارے ہاں بیڑا غرق ہوا نیشنلائزڈ انڈسٹریز کا، وہاں تو تنخواہ ملنی ہے یا کچھ آپ بے ایمانی سے جو کر لیں، لیکن ایک مالک ہوتا ہے بیٹھا ہے کارخانے کا، وہ اگر رات کو جاگنا پڑا پوری پوری رات جاگے گا، اسے پتا ہے کہ اگر کل کارخانہ نہ چلا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، اگر اس کی ریپیئر ہے اس کے لیے وہ جاگے گا، اور جو اگر کوئی صاحب مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 5 بجے گھر چلے جائیں گے، وہ اب ٹھیک ہوتی ہے فیکٹری ہو نہیں ہوتی ہے نہ ہو اس کو بلا سکتا. یہ دونوں تھے اصل میں تقاضے کہ کمیونزم نے نفی کر دی، ناکام ہو گیا. ڈھیر ہے وہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، وہ رات کا ڈھیر آج کمیونزم بھی ہو گیا. لیکن اسکینڈینیوین سوشلزم میں بھی ایک کمی ہے، وہاں انہوں نے جمہوریت کو رکھا ہے، آزادی رائے کو رکھا ہے، فطرت کے تقاضے کو برقرار رکھا ہے. لیکن ایک اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ویلفیئر لیول کو اتنا اونچا لے گئے ہیں. یہ بھی انسان کی جبلی کمزوری ہے کہ جب کھانے کو ٹھیک ٹھاک ملتا ہو تو زیادہ محنت کیوں کرے. وہ تو کم لوگ ہوں گے جن میں بہت زیادہ ایمبیشنز ہوں، بلینئر بننے کی ایمبیشن، اور جن کے اندر کے وہ امکانات بھی پا رہے ہوں کہ ہم بلینئر بن سکتے ہیں، تو وہ تو محنت کریں گے. لیکن آبادی کی عظیم اکثریت تو وہی ہوتی ہے کہ جو محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، تو کچھ تھوڑا سا بہتر کر لیں گے اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو، اس سے زیادہ تو نہیں. اب اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ خیرات پر بھی ہمارا وہی معیار برقرار رہتا ہے، ہماری اولاد بھی ہے کس میں تعلیم حاصل کرے گی، اور ہم بھی بیمار ہو جائیں گے تو وہیں پر ہمارا علاج ہوگا جہاں پہ بڑے سے بڑے سرمایہ دار کا، ٹیکس پیئر کا ہے، بلینئر کا ہے، تو پھر تو دو وقت کی روٹی رہ گئی اور دو جوڑے کپڑے کے، اس کے لیے زیادہ جان کیوں مارے آدمی. دی ارج ٹو ورک ہارڈر یہ وہاں بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ تو اب جو نظام بدل رہا ہے اس میں چونکہ روس کی موت واقع ہو چکی ہے سیاسی اور عسکری قوت کے اعتبار سے، اب امریکہ جو ہے جو اس نے ذمہ داری لی ہوئی تھی امبریلا پورے یورپ کی حفاظت کا، تو ذمہ دار امریکہ تھا نا، وہ جب ختم ہو جائے گا اور ان لوگوں کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ڈیفنس کے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے، تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، یہ نظام بھی چلنے والا نہیں. اسلام کے نظام نے بس یہ کمال کیا ہے، قانونی سطح پر حق ملکیت بھی ہے، کماؤ محنت کرو، ہاں حرام سے نہیں، جائز طریقے سے، جو زیادہ کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، ایک حد سے زائد ہو جائے گا تو تم سے زکات لے لی جائے گی، وہ ویلفیئر کا نظام ہے جہاں پر کہ ویسٹرن کیپیٹلزم بھی پہنچا، تاکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو بھی ہم فیڈ بیک جو ہے ان کو بھی پہنچ جائے، باقی اس سے زائد جو ہے اب یہ تمہاری مرضی پر ہے، چاہو تو ریٹین کرو اور چاہے تو اپنی مرضی سے اللہ کے ہاں زیادہ مقام حاصل کرنے کے لیے تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس کی کوئی حد ہی نہیں. یسلونہ کا مادہ یوں فکون کل لاف، یہ پوچھتے کتنا خرچ کرے، بھائی جو بھی ضرورت سے زائدہ دے ڈالو، کیوں ریٹین کرتے ہو اپنے پاس؟ جو ریٹین کرو گے اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا پڑ جائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دو گے صاف ہو گئے، بلکہ اللہ کے اجر و ثواب بن گیا، وہ تو اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اس سے زیادہ شور فکس ڈپازٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس بینک کے لیے کوئی دیوالہ ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کویت کا جب بیڑا غرق ہو رہا تھا تو کویتی دینار تو ختم ہو گیا تھا، وہاں کبھی ایسا حادثہ نہیں آ سکتا، اللہ کے بینک میں جمع کراؤ. لیکن یہ تمہاری مرضی پر ہے، یہ تمہاری اپنی جتنی بلندی حاصل کرنا چاہو، جتنا ترفو، جتنی روحانی بالیدگی حاصل کرنا چاہو لگاؤ، خرچ کرو، نہیں کرنا چاہتے تو یہ تمہارے پاس رہے گا. تمہاری اولاد کو وراثت کا قانون دے دیا گیا ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کسر، زیادہ ہو یا کم ہو، بھائیوں کا، بہنوں کا، سب کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے شوہر کی وراثت میں، شوہر کا حصہ ہے بیوی کی وراثت میں، والدین ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے، سب کو حصہ جو ہے، جو حصہ رسد ہے تقسیم کر دو، وراثت رہے گی. تو کمیونزم کے اس تقاضے کا اسلام نے توڑ کر دیا. دوسری طرف یہ جو اسکینڈینیوین سوشلزم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ویلفیئر کا وہ مقام ہو جائے تو پھر دی ارج ٹو ورک ہارڈر ختم ہوتی ہے. اسلام نے ویلفیئر کو قائم کیا لیکن اوصاف الناس یہ صدقات جو ہیں لوگوں کا میل کچیل ہے, تمہاری غیرت کے منافی ہے کہ تم اس ویلفیئر پر زندگی گزارو. اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈال کر دیا ہے کلہاڑی کے اندر, جاؤ لکڑیاں وکڑیاں کاٹ کے لاؤ, تم اپنے ہاتھ سے قسم کرو. الکاسب حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا دوست ہے. اور صلاۃ مفروضہ کے بعد قسم حلال سے بڑا کوئی بھی کام نہیں ہے جو انسان کرتا ہو. قسم حلال حلال سے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے. اور صدقات تو یہ تو اوساخ الناس ہے, یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے, تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے میل کچیل کے اوپر گزارا کرنا. اور حضور نے خود اپنے لیے اپنی ذات کے لیے حرام, اللہ کا گھر بھی حرام ہے اس پر زکات خرچ کرنا. اللہ بھی اس سے بلند ہے کہ زکات خرچ ہو, اوساخ الناس اس کے اوپر صرف ہو. اسی طریقے سے خود اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان کو, یہ صدقات اور زکات یہ ان کے لیے بالکل راستے بند. یہ بھی ایک پرسویشن ہے کہ مجبوراً کوئی کر رہا ہو تو یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے اس کا ایسا رتبہ بنا دینا کہ اس کے اندر کوئی بھی ہچکچاہٹ نہ رہے انسان کے اندر, یہ بات تو غلط ہے. اسلام نے اس کو بھی برقرار رکھا. لیکن جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ جان لیجئے, اسلام کا ان تمام نظاموں کے مقابلے میں جو اصل مابہل امتیاز جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فری اکانومی اور ایک مارکیٹ اکانومی, یہ اصطلاحات آج کل آپ بہت سن رہے ہوں گے, مارکیٹ اکانومی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, کام کرو محنت کرو, اور پھر پرسنل انسینٹیو, ذاتی جذبہ اس میں آئے, آدمی جانتا ہو یہ میری دکان ہے, میری فیکٹری ہے, میرا کھیت ہے, زیادہ محنت کروں گا زیادہ فصل آئے گی. یہ ساری چیزیں برقرار رکھی جب ملکیت برقرار ہو گئی, آزادی برقرار رکھی, حریت کا وہ درجہ دے دیا کہ خلیفہ وقت کو عام آدمی ہے خطبہ جمعہ کے دوران ٹوک رہا ہے, لا سما والا تھا, پہلے ایکسپلین کرو یہ کرتا کہاں سے آیا تمہارا. اور سعد ابن ابی وقاص کو ڈانٹ جا رہی ہے کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا. یہ سب کچھ کر کے اصل میں جو مابہل امتیاز مقام ہے نا اسلام کا, وہ ہے وہ چیزیں جنہیں اس نے حرام قرار دے کر, اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے جو مقصد حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرمائے کو پابند کر دیا. آج یہ لفظ جب میں یہ نوٹ لکھ رہا تھا تو جب یہ لفظ میری قلم سے ٹپکا ہے, سرمائے کو پابند کرنا, تو مجھے حفیظ کا ایک مصرع یاد آیا, کیا پابند نئے نالے کو میں نے, یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز ہی ہے نا, بے ہنگم آواز ہے تو آپ کے کان جو ہے پھٹنے لگیں گے اور آپ اپنے کانوں میں اولیاں ٹھوس لیں گے, آپ کی تبا پر تبے نازک پر گراں گزرے کی آواز. وہی ہے خاص ایک حساب کتاب کے ساتھ, سروں کے ساتھ, صحیح سر تال کے ساتھ وہ آ رہا ہو تو وہ انسان کو اچھی لگتی ہے آواز, اس لیے کہ وہ پابند نئے ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ ضوابط ہیں, وہ آواز اب پابند ہو کر آ رہی. یہ سرمایہ جو ہے در حقیقت سرمایہ کاری ہونی چاہیے. آپ سرمایہ لگائیں گے, فیکٹری لگائیں گے تو مزدور کام کرے گا, اس کو موقع ملے گا کام کرنے. سرمایہ کو اگر میدان میں آنے سے کے لیے انسینٹیو نہیں ملے گا تو کیوں وہ سرمایہ کاری کریں گے. اسی لیے تو ہر حکومت آ کر ہاتھ جوڑتی ہے سرمایہ داروں کے, خدا کے لیے جو مراد لینی ہے لو لو, تم سرمایہ کاری کرو, لگاؤ یہ کارخانے لگاؤ, یہ کرو کام. اور یہ جتنے بھی چیمبرز آف کامرس والے لوگ ہوتے ہیں ڈٹ کر بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے ہماری شرطیں مانیے, ہمارے یہ یہ مطالبے ہیں, ہمیں یہ یہ پروٹیکشن ملنی چاہیے, ہمیں وہ ہونا چاہیے, ورنہ سرمایہ جا رہا ہے باہر. آپ چاہتے ہیں سرمایہ کاری یہاں ہو کیوں کرے جب تک کہ ہمارے مطالبات ہمارے مفادات کو گارنٹی آپ نہ کریں. تو سرمایہ کاری تو مطلوب ہے, سرمایہ داری مطلوب نہیں ہے. بس یہ دو الفاظ جو ہیں ان کو سمجھ لیجیے. سرمایہ کاری کو برقرار رکھنا اور سرمایہ داری کا راستہ روکنا یہ اسلام نے کیا ہے، جس کے لیے سب سے بڑا قدم اس کا کیا ہے؟ سود کی بندش. بلکہ میں نے شب پہلے تو کبھی بیان بھی کیا ہے، آج پھر یاد آ گیا تو بیان کر دوں، ایچ جی ویلس کا میں بہت قائل ہوں بعض اعتبارات سے. تو اس نے اپنی وہ تاریخ جو اس نے لکھی ہے ہسٹری آف دی ورلڈ، رومن امپائر کے تذکرے میں ایک بڑی خوبصورت بات اس نے کہی کہ سلطنت روما سے پہلے انسان کرنسی سے ناواقف تھا، مبادلہ ہوتا تھا اشیاء کا اشیاء سے. ایک شخص کھیت میں کام کر رہا ہے، محنت کی ہے اس نے اور اس نے گندم جو ہے اس کی فصل حاصل کی ہے. ایک شخص کرگے پر بیٹھا ہوا محنت کر رہا ہے 12-12 گھنٹے، اس نے کچھ کھدر بن لی ہے. اب کموڈیٹیز ایکسچینج ہو جائے، اس کی ضرورت ہے گندم کی جبکہ گندم اس نے پیدا نہیں کی، اس کی ضرورت ہے تن ڈھانپنے کی جبکہ اس نے کپڑا پیدا نہیں کیا، ایکسچینج کر لو. بیچ میں یہ جو سرمایہ، سرمایہ تو بڑی بات ہے، یعنی یہ کرنسی جو ہے اس کی لانت نہیں تھی. ایجی ویلز نے کہا ہے کہ جب سے انسان نے کرنسی ایجاد کی ہے انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی لانت کا توق وہ اپنی گردن میں ڈال رہا ہے. کرنسی سے کیا ہوا؟ ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے من گندم کے. وہ من گندم جو ہے اس کو سٹور کرنا غیر معین مدت تک وہ تو ممکن نہیں، آپ اپنی تجوری میں سونا تو رکھ سکتے. اب گویا کہ پرچیزنگ پاور آپ کی تجوری کے اندر ہے، آپ جیسے چاہیں مارکیٹ کو ڈسٹیبلائز کر دیں، کبھی سارا بھاپ گندم خرید لیں اور وہ جو ہے ایک سکیرسٹی پیدا کر دیں اور اس کی قیمت جو ہے آسمان پر پہنچ جائے، اور چاہے کسی وقت کسی کو فیل کرنا ہو تو سارے سٹاک ریلیز کر دیجئے، ایک دم مارکیٹ بیٹھ جائے گی. یہی دنیا میں ہوتا ہے. یہودی آج سٹاک ایکسچینج سے در حقیقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایسے زلزلے آ جاتے ہیں کہ ارب ہارب روپے کا لاس ہو گیا لوگوں سٹاک ایکسچینج کے کوئی اوپر نیچے تھوڑا سا کرنے سے. یہ سب در حقیقت کس وجہ سے؟ کرنسی کی وجہ سے. ایک بہت بڑا لانت کا توق ایچ جی ویلز نے لکھا ہے، انسان کو پتا نہیں تھا کتنی بڑی لانت کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈال دی، لیکن وہ تو آ گیا. اب یہ کرنسی جو ہے اس کا ارتکاز، یہ گویا کہ اب وہ برائی جو ہے اس کی منزلیں چڑھ گئی. ارتکاز دولت کو روکنا یا تو کمیونزم نے کیا، کوئی کسی شے کا مالک نہیں، بس کام کرو اپنی روزی لو چھٹی کرو. اس میں وہ دو تقاضے ختم ہو گئے، نہ فطرت کا تقاضا رہا آزادی کا، نہ جبلت کا تقاضا رہا دی ارج ٹو پوزیس، وہ بیڑا غرق ہو گیا. یہ تقاضا وہاں موجود ہے ویسٹرن کیپیٹلزم میں، لیکن وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی دولت کا اندازہ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو وہاں بھی اب بھی جو ویلفیئر وغیرہ پہ گزارا کرتے ہیں وہ سب ہیومن لیول پر گزارا کرتے ہیں. وہ جو ان کے بنے ہوتے ہیں مکان، یا ٹھیک ہے آپ جا کے کہیے میں محتاج ہوں، سائن کر دیجئے، صرف سٹیٹمنٹ لیتے ہیں وہ، پھر لیجئے چابی ہے جائیے فلاں مکان میں رہیے آپ اور ہر ہفتے اتنے پیسے لے جائیے، یہ سارا وہ کر. لیکن لیول بہت لو ہے ان کا، بہت لیول اونچا نہیں رکھا انہوں نے اسکینڈینیوین سوشلزم کی طرح، بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کہنے کو آزادی ہے، حقیقی آزادی نہیں ہے. جن کے پاس بلینز ہیں وہ تمام ذرائع ابلاغ کو خرید کر اور تمام اپنے جو بھی جتنے ورکرز کو وہ ہائر کر سکتے ہیں، جتنا پبلک اوپینین کو سوے کر سکتے ہیں کسی ڈائریکشن میں، عام آدمی تو وہاں الیکشن نہیں لڑ سکتا. اٹ ہیز بیکم اے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ. کہنے کو جمہوریت ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ یہ آزادی وازادی نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. لوگوں کو بس صرف یہ کہ وہ جو ایک شعر ہے بڑا پیارا فانی کا، فانی تیرے عمل ہمتن جب ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں. بڑا سا دھوکہ لگ جاتا میں کر رہا ہوں، تم ہو کون؟ یہ پتہ نہیں کون کون سے اثرات تم پر پڑے ہوئے ہیں یا کون تمہیں استعمال کر رہا ہے. بہرحال یہ فانی کے شعر کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا، یہ میرا فکر نہیں ہے. لیکن یہ کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے. امریکن ایک سٹیزن اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں آزاد ہوں، میری بھی کوئی رائے. یہ بالکل شراب ہے. اٹس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی عدل پری؟ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. لیکن یہ کہ اسلام نے کیا کیا، سرمایہ کو چین کر دیا، پابند کر دیا، زنجیریں ڈال دی. سود اس کا سب سے بڑا جو ہے انسٹرومنٹ ٹو چین دی کیپیٹل. سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے کمائی نہیں کر سکتا، اور جہاں مجبوری ہے وہاں بھی اصل پروٹیکشن سرمایہ کو نہیں، محنت کو ہوگی. ظاہر بات ہے کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکتی سرمایہ اور محنت دونوں کو لگائے بغیر. سرمایہ رکھا ہوا کیا کام کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، برف کی طرح پگھلے گا. وہ تو ہیومن لیبر، ہیومن ورک، ہیومن ایفرٹ اس کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے. لیبر آ گئی ہے، کام کرنے والے کارکن ہے، اب جو ہے اس سے کمائی ہو رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے. اسلام نے کیا کیا، سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ننگا ناچ ناچے کہ میں تو بیٹھا رہوں گا، مجھے کمائی ملنی چاہیے، 10% مجھے تو ملنا چاہیے. میں نہیں جانتا کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، 10% 15% مجھے ملنا چاہیے، میں نہیں جانتا. کوئی لاس میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، خود کوئی کام نہیں کروں گا، گھر بیٹھا ہوا اپنے سرمایہ کے بل کے اوپر لوں گا. یہ ہے سود. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو اس کو بیان کرنے کا طریقہ کون سا؟ زبان تو ہماری ہی ہے نا، اسی کے اندر اللہ کا حکم بھی آیا، اسی میں اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حکمت ہمیں دی ہے دین کی، اسی زبان ہی میں آئی ہے نا. اب اس کے لیے اس سے زیادہ تعبیر کا کوئی اسلوب ہو تو مجھے کوئی بتا دے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں صرف علیحدہ رکھتا ہوں شرک کو، لیکن وہ عقیدے کی شے. شرک عقیدے میں، سود عمل طور پر. یہ سود کیا ہے میں بیان کر چکا. گویا کے اصل جو بابہل امتیاز جو پہلو ہے اسلام کے نظام میں، وہ صرف سود کی حرمت ہے. جب تک یہ نہیں ہوتی، ہم وہی مغرب کا جمہوری نظام اور مغرب کا اقتصادی نظام، ہم اسی کے چکر میں لگے ہوئے. فرق کیا ہو؟ جو اصل شے ہے وہ تو برقرار، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تو جاری ہے، وہ جاری رہے گی. پھر یہ ٹیپ ٹاپ، یہ ادھر ادھر کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹس، یہ کچھ ونڈو ڈریسنگس، اور وہ بھی صرف زبان کی حد تک، اس سے آگے بات ہی نہیں. رات جو ہے کل شام، ایک شام ہمدرد کی تقریب تھی، اس کے جو صدر تھے، تقریب تو میں نے کی وہاں، صدر تھے جسٹس گل محمد خان صاحب کے، جو وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہے. انہوں نے دھڑلے سے کہا کہ جس شے کا نام اس وقت شریعت بل، جس کو نام دیا جائے، اس میں شریعت سرے سے نہیں، اور شریعت کے منافی بہت کچھ ہے، جو دھڑلے سے کہا گیا. تو اصل میں جو اسلام کی کنٹریبیوشن ہے، اسلام کو جو چیز کمیونزم سے اس کا جدا ہونا، یہ واضح ہو گیا. کیپٹلزم کی جو بہتر شکل انسان نے اختیار کی، وہ بھی ناکام ہو کر رہے گی. یہ تو کوئی دن کی بات ہے، ابھی کہ وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ آمدی و کہ پیر شری والی بات ہے. ہاں وہ نظام چل سکتا ہے، ویسٹرن نظام چل رہا ہے، اس میں ویلفیئر کو لو رکھا گیا ہے، جو اسلام کا نظام ہے اس کے مطابق. اس اعتبار سے وہاں جو ہے نظام چلے گا، وہ مرے گا نہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہیوز اور ہیو نوٹس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. ایک طرف بلینز جمع ہوں گے، دوسری طرف مشکل سے آدمی زندگی گزارے گا. بس یہ ہے، وہاں گارنٹی بنو گے نہیں بھوکے، ویلفیئر تمہیں مل جائے گی.
کوئی چھت تمہارے سر کے اوپر ہوگی، تمہیں کوئی ہلاؤس مل جائے گا، مرو گے تو نہیں، لیکن یہ کہ باقی اصل جو زندگی کا کاروبار ہے وہ چلائیں گے وہ بلینئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹلسٹ، حکومت ان کی ہوگی، نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا، عام آدمی کو صرف ایک فریب ہوگا کہ سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں، باقی اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اسلام کا نظام سود کی ہوگا. ہاں جہاں کچھ ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے، انسان کی ایک جو بھی معاشرتی ضروریات ہے، ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، ہینڈی کیپ ہے، کوئی دیوا ہے، اسے کچھ مل گیا ہے اپنے شوہر کی وراثت سے لیکن خود وہ کام نہیں کر سکتی، کیا کرے اپنے کیپٹل، کوئی اور شخص ہے جس کے اندر کام کرنے کی استعداد ہے، بزنس کر سکتا ہے، دکان چلا سکتا ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے، سم میرج آف کنوینئنس، کوئی نہ کوئی ان کے مابین جو ہے صورت پیدا کی جائے کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اس کا بھی حل ہو جائے. یہ ہے جس کو مزاربت سے پورا کیا. لیکن مزاربت میں پروٹیکشن کس کو ہے؟ ورکر کو ہے، سرمایہ دار کو نہیں ہے. اگر نقصان ہو گیا، فرض کیجئے ایک بیوہ نے 1,00,000 روپیہ دیا کسی کو، اس بیچارے نے کوئی دکان چلائی، کوئی چھاپڑی کی، جو بھی کیا، کوئی کو لگایا کھوکھا، لیکن سال کے بعد معلوم ہوا یہ تو 50,000 رہ گئے، پورا 50,000 اسی کا گیا جو بھی مالکہ ہے یا مالک ہے، اس کا کوئی تاوان، اس کا کوئی زمان جو ہے اس ورکر پر نہیں. ہاں اس کی محنت گئی، اس نے جو محنت کی تھی وہ محنت گئی اس کا جو ہے، لیکن یہ کہ جو اصل ڈر ہے، جو کیپیٹل ہے، اس میں جو کمی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری کیپیٹلسٹ ہوئی. ہاں اگر خدا نہ خواستہ وہ بیوہ بھوکی پڑنے لگے تو ریاست ذمہ دار ہے، وہ پھر ویلفیئر کی مستحق ہو جائے گی، وہ پھر زکات جو ہے وہ اس کی کفالت کرے گی، ریاست جو ہے وہ اس کا پورا انصاف رکھتی. لیکن اگر سرمایہ آپ نے دینا ہے کسی اور کارکن کو کہ وہ کام کرے، تو لاس پورا آپ کو برداشت کرنا ہوگا. کارکن محنت کرے، وہ 1,00,000 کے 1,25,000 بن گئے ہیں، 25,000 کا منافع ہے تو لے لیجیے 12,500، آپ لے لیجیے 12,500 بولے. لیکن یہ کہ گھاٹا ہو گیا ہے تو ٹوٹل جو ہے کیپٹل کے. یہ ہے وہ اسلام کے نظام کی سب سے بڑی خوبی. فطرت کے تقاضے بھی موجود، زیادہ محنت کرے وہ، 1,00,000 کسی کا تھا، آپ نے محنت کی ہے، اگر آپ نے 1,50,000 بنا لیا تو آپ کو بھی تو 25,000 مل گیا نا، باقی اس سے اوپر جو ہے وہ روحانی میدان ہے. یہ تو میں نے 2 منزلیں بیان کی نا. حرام ترین شے تو سود ہے کہ آپ کہہ کے صاحب میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا کمایا کیا گنوایا، مجھے تو 10% دے دیجئے ورنہ میں آپ کا گھر جو ہے پورتی کر لوں گا. یہ تو بدترین شے، حرام ترین شے. اس سے اوپر یہ کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس یہ سرمایہ فاضل ہے، آپ کام کیجئے، اگر نقصان ہو گیا تو ٹھیک ہے، میری قسمت میرا گیا، کچھ اگر بچت ہو جائے تو کچھ خود رکھ لینا، کچھ مجھے دے دینا، بس یہاں تک جائز ہے، اس سے نیچے حرام. اس سے اوپر البتہ 2 منزلیں. یہ ہے انسان کی اپنی اخلاقی ڈیفالٹ اور بالیدگی اگر حاصل کرنا چاہے روحانی. پہلی منزل جو ہے اس کا نام ہے قرض حسن. لو بھائی 1,00,000 روپیہ لے لو، تم اپنے گاڑی چلا لو، اور پھر یہ کہ مجھے میرا واپس کر دینا، تمہاری گاڑی چل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. یہ میں نے اپنے زمانہ تعلیم میں ایک انگریزی پکچر دیکھی تھی، 1,000,000 pound note، بڑی پیاری پکچر تھی، ان میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، خرابی نہیں تھی، کہیں آپ کہیں کہ یہ کیا کچھ کرتا رہا ہے. ویسے تو یہ کہ بہرحال اپنی نوجوانی میں کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہے، لیکن اس پکچر کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ کوئی اس میں خباثت نہیں تھی. فلسفہ یہ تھا کہ برطانیہ کے 2 لارڈز جن کے پاس دولت بے تحاشا تھی، ان کو ایک خیال آیا، اور ایک امریکن غریب آدمی، اس زمانے میں امریکی غریب ہوتے تھے، مزدور ہوتے تھے، یہ لارڈز تھے، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ 1,000,000 pound note ایشو کرواؤ بینک سے. ظاہر بات ہے وہ بھول ہی نہیں سکتا، وہ 1,000,000 pound note جو ہے اسے کہاں تلوائیں گے آپ، وہ کسی نادار آدمی کو دے کر دیکھیں کیا ہوتا. یہ پکچر کا تھیم تھا. وہ انہوں نے دیکھا ایک امریکی آ رہا ہے اور وہ ایک آیا بچے کو لے کر جا رہی ہے, بچہ بسکٹ کھا رہا ہے, کچھ نیچے گرتا وہ امریکی اٹھا لیتا ہے. اس درجے مخلوق الحال اس نے بلایا, یہ لو بھائی تمہارے لیے اس میں کچھ ہے, ایک سال کے بعد ملاقات ہوگی, اس سے پہلے ہمارے پاس نہ. وہ ملین پاؤنڈ نوٹ لے کر گیا, ہوٹل میں گیا, زلزلہ آ گیا, سر ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, آپ کا اکاؤنٹ ہم کھول دیتے ہیں, آپ لے لیں گے. سارا کام اس کا, وہ ملین پاؤنڈ نوٹ کہیں کیش نہیں ہوا اور ملینئر ہو گیا ایک سال کے بعد. وہ خود اصل شہ تو یہ ہے, سرمایہ کے ساتھ ہے, سرمایہ کہیں نہیں جاتا, اپنا کام چلا لو, سرمایہ وہیں کا وہیں رہو تو ہمیں لوٹا دینا, یہ ہے طرز حسن. اس سے اپنی گاڑی چلا لو, تمہاری گاڑی جو بند پڑی ہے اس کو حرکت میں لے آؤ, باقی ہمیں دے دینا, یہ طرز حسن. اقبال نے اس کو کیا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں, از ربا آخر چمی زائد فتن, سود سے تو سوائے فتنوں کی اور کوئی شے وجود میں آتی نہیں. یہ تو ام الخبائث ہے, اس کے بدن سے تو فتنے ہی فتنے برآمد ہوں گے. کس نداند لذت قرض حسن, یہ قرض حسن ہے کہ آپ نے جو دیا ہے بس وہ واپس لے لیجیے گا. اس میں بھی اور ہوا ہے, اگر وہ بیچارہ جو ہے کہیں روز کر گیا معاف کر دیجیے, اللہ چاہتا کہ اجر لے لیجیے گا. بل تصدقو خیر لکم, اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ کہیں تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر وہ تکلیف ملے تو اور پرولنگ دے دو, ایک سال کی بات کہی تھی دو سال کے لیے کہہ دو, کیا بگڑتا ہے تمہارا, اللہ کیا تمہیں مل جائے گا. اور سب سے اوپر یا سلور کا مادہ یون فکون کو لاف, رکھتے ہی کیوں ہو اپنے پاس, دے دو, اس لیے کہ کہیں ضائع نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کے بینک میں جمع ہوگا. یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے, اس سے بڑا تو یوں سمجھیے کہ کوئی منافع کی کوئی شرح ہے ہی نہیں. یہ ہے اسلام کے اقتصادی نظام کا حسن. اور اس میں جو بات مجھے بیان کرنی تھی وہ یہی کہ ویسٹرن کیپٹلسٹک سسٹم سے جو شے اسلام کے اقتصادی نظام کو علیحدہ کرتی ہے, اس میں سب سے بڑی شے جو ہے سود کی حرمت. وہاں ارتکاز زر کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ سود ہے. آج یہودی اسی سود کی وجہ سے, سود شریعت موسوی میں بھی حرام ہے, انہوں نے فلسفہ یہ ایجاد کیا یہودیوں سے سود ہم نہیں لیں گے. البتہ یہ باقی جو نوع انسانی ہے یہ جنٹائز ہے, یہ حیوان ہے, جیسے بکری کا گوشت جو ہے آدمی کھاتا ہے اس کو ذبح کرتا ہے گوشت کھاتا ہے, ایسے ہی ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے, یہ ان کا فلسفہ ہے. قرآن مجید میں بیان ہوا ہے لیس لنا فی الامیین سبیل, ہم پر کوئی ملامت نہیں, ان کو دھوکہ دے دو, ان کو جس طرح چاہو, ان کو سود کے ذریعے سے جکڑ لو, ان کو جس طریقے سے چاہو کھا جاؤ, نوٹ لو, کھسوٹ لو, یہ تمہارا حق ہے. جیسے آپ جنگل میں جائیں ہرن شکار کریں اور کھائیں, کون روکتا, کوئی اور پابندیاں حکومت کی ہو تو بات دوسری ہے, ورنہ شکار کیجئے, تیتر کا شکار کیجئے, لائیے بھون کر کھائیے. اسی طرح اصل ہیومن بینگ تو ہے صرف ہم, باقی یہ انسان جو ہے یہ تو جنٹائلز ہے, یہ انسان نما حیوان ہے, اور یہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے انتفاع کریں جس طرح چاہیں, ان کو ہم دھوکہ دیں, ان سے فریب کریں, ان سے فراڈ کریں, ان کا خون چوسیں جو چاہیں, یہ تو ان کا فلسفہ ہے. اسی لیے انہوں نے سود کو دنیا میں انٹروڈیوس کیا, ورنہ ان کی شریعت میں حرام ہو سود, لیکن وہ تو دوسروں کے لیے انہوں نے کیا ہے. سارے شکنجے کے اندر جو ہے انہوں نے کسا ہوا ہے پوری دنیا کو, اور آج کا ویسٹ جو ہے امریکہ خاص طور پر ان کے شکنجے میں, فرنگ کی رگے جاں بن جائے یہود میں, اور اس کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ یہ پوری دنیا کے اندر امپیریلزم کا سب سے بڑا ہتھیار, تلوار چلانے کی ضرورت کیا جب سود کے ذریعے سے آپ ان کا خون چوس سکتے ہیں, تو کیا ضرورت تلوار چلانے, تلوار کتنے چلا لیں گے, ان میں سے کتنے لاکھ ہوں گے جو تلوار چلا لیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ سود, اور ایسے ایسے دھوکے دیے گئے ہیں. امریکہ میں آپ جائیے, مسلمان آپ سے جھگڑے گا, دیکھیے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت اچھا نظام ہے. آپ جائیے مکان آپ لے لیجئے, وہ جو اس کا جو ہے پلیج کر کے اس کو بارگیز اس کو کہتے ہیں. دیکھیے مکان کے آپ مالک ہو گئے, پتہ نہیں اس کے اندر کیسے کیسے ہتھکنڈے انہوں نے رکھے ہوئے. اور امریکن حکومت سے عجیب بات ہے, آپ سوچئے بظاہر کس قدر ناقابل فہم, اگر آپ مورگیج کر کے سود پر کوئی مکان خریدتے ہیں اور اگر آپ اس کا $500 ماہانہ قسط ادا کرتے ہیں سود کی, تو یہ $500 آپ کی انکم میں سے منہا ہو جائے گا, ٹیکس فری ہو جائے گا. لیکن اگر آپ مکان خریدتے نہیں سود پر, مکان کرائے پر لے کر $500 کرایہ دے کر رہتے, تو یہ $500 آپ کی انکم میں شامل ہو کر اس پر انکم ٹیکس لیا جائے گا. یہ سارا قانون کس لیے تو پھنس ہو اس کے اندر. اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, $500 دے کر مکان کرایہ پر دیتا ہوں تو مکان مالک ہی کا میرا ہے ہی نہیں, میں 20 سال بھی دیتا رہوں گا تو مکان میرا نہیں. لیکن ₹500 سود دے کر ہو سکتا ہے کہ یہ مکان میرا ہو جائے, میں پوری جو ہے اس کی رقم ادا کر دوں اور پھر یہ مکان میرا ہو جائے گا. اتنی اٹریکشن, اس قدر نوع انسانی کی خدمت, خدمت خلق کے یہ ادارے, اسی میں وہ ایسے شکنجے میں کستے ہیں, آپ کا خون چوس لیں گے. کئی درمیان میں آپ کا وہ ختم ہو گیا اور نہیں دے سکے, آپ سارا کانٹریکٹ ختم, جاؤ چھٹی. اسی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں ہمارے وہاں مسلمان جو گئے, کھل نہیں سکتے. وہ جو کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ تو خیر اللہ کا شکر ہے آ گئے ہیں. میں جب شروع میں امریکہ میں نے جانا شروع کیا ہے تو 3-4 سال مسلسل ایک صاحب تھے وہاں جو کہتے تھے کہ بس میں چلا جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا, میں یہاں نہیں رہوں گا. اب آ گئے اللہ کا فضل. کچھ 4-5 سال جب میں نے سنا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا تماشا ہے, ہر سال میں آتا ہوں آپ یہی کہتے ہیں, اب یہیں کے یہیں ٹکے ہوئے رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آئے گی. میں صرف محاورہ تم نہیں کہہ رہا, آنسو. ڈاکٹر صاحب ان امریکیوں نے افریقہ سے تو لوگوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر یہاں لا کر غلام بنایا, اور ہمیں یہاں انہوں نے سونے کی زنجیریں پہنا دی. ایک آن مو وہ تو یوں سمجھیے لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ہمت کر کے باہر آ گیا وہاں سے, وہ شکنجے سے نہانا ممکن نہیں. بہرحال یہ تو تھا فلسفہ دین, فلسفہ نظام دین, اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق ایک بحث جو میں نے چاہا کہ مکمل ہو جائے. اس بحث کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ دادا ندا میں شائع ہو چکا ہے, جتنا 24 مئی کو میں نے بیان کیا تھا اتنا آ گیا, بہت اہم حصہ ہے. اس کو آپ سمجھیے, ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں گے تو ہی آگے سمجھا بھی سکیں گے اور بات جو ہے آگے پھیلے گی. دوسری بات جو پچھلے جمعے میں نے تقریر کی ہے جامع القرآن قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں, وہ مسئلہ تھا یہ آئلی قوانین کا. اب ظاہر بات ہے کہ آج میں اس کا کوئی یہاں پر اعادہ تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ یہ اشتہار جو ہے بڑا نمایاں, اخبارات میں تو خیر چھوٹا تھا اس سے, لیکن اس میں اس ندا کے پرچے میں یہ تفصیل کے ساتھ ذرا بڑا بولڈ لیٹرز میں آ گیا ہے. چند نکات سمجھنے کے ہیں. میں نے جو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا وہاں, اس میں سے تمہیدی باتیں دو عرض کر رہا ہوں. پاکستان کے جو مخالف تھے علماء, جنہیں آپ کانگریسی مولوی کہتے ہیں, ایک ان کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ پاکستان میں اسلام ختم ہو جائے گا اور ہندوستان میں مسلمان ختم ہو جائے گا, تمہاری یہ تقسیم جو ہے اس سب کانٹیننٹ کی, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. کتنا تلخ جملہ ہے, لیکن یہ کہ 45 برس کے بعد وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو تو یہاں یہی رہا. شریعت بل کے نام سے وہ شہر پاس ہو رہی ہے جس میں شریعت کا انسداد ہے, اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, نام اس کا شریعت بل ہے. تو کیا انہوں نے غلط کہہ دیا؟ پھر میں نے مولانا مودودی کی ایک تحریر کوٹ کی تھی, وہ شاید جماعت اسلامی والے آج تو پسند بھی نہ کریں کہ کہیں اس کا تذکرہ بھی کہیں آئے. انہوں نے کہا تھا یہ قومی تحریک ہے مسلم لیگ کی, اور اس سے جو کچھ وجود میں آئے تھا مسلمانوں کی قومی حکومت ہوگی, اور اسلام کا راستہ روکنے میں وہ غیر مسلموں سے زیادہ جری ہوگی. وہ اسلام کا راستہ روکیں گے پھر بھی جیتے گی راضی رہیں گے, مریں گے تو رحمت اللہ علیہ کہلائیں گے. یہ الفاظ ہے محرم ہوتے ہیں. اور میں نے تو وہاں پہ اس کا فوٹو اسٹیٹ لے گیا تھا اپنے جمعے میں. یہ ساری چیزیں پچھلی تقریب میں موجود ہیں, اس کا کیسٹ لیجیے, پڑھیے اور سنیے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ, ویسے تو یہ سارا معاشرہ ہمارا جو ہے اسی رخ پر جا رہا ہے. کہاں ہے وہ حیا اور کہاں ہے وہ شرم اور کہاں ہے وہ پردہ اور کہاں ہے وہ سیگریگیشن آف سیکسز. معاشرتی نظام کے ددیاں بکھر گئی, شرم و حیا نام کی شے اس معاشرے کے اندر سے اب ان کا اور بھی چلی جا رہی. لیکن سب سے زیادہ نمایاں پہلو یہ نام نہاد فیملی لاز, مسلم فیملی لاز. 200 برس انگریز حکومت کر گیا, میں نے جو اس میں لکھا تھا اشتہار میں, اس نے ہماری فیملی لاز کو ٹچ نہیں کیا. بھارت میں آج تک مسلمان ڈٹا ہوا ہے, آئندہ کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور وہاں کے ہندوؤں کو بھی سب سے بڑی دلیل ہم سلام کرتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے پاکستان کو نہیں دیکھتے, ترکی کو نہیں دیکھتے, مصر کو نہیں دیکھتے, کہاں اسلامی قوانین. یہ بڑے ٹھیکیدار ہندوستان کا مسلمان جو ٹھیکیدار بنا کرتا ہے اسلام کا, ہندو کہتے ہیں جب بربلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کامن سول کوڈ ہونا چاہیے, جو شادی بیاہ کے طلاق کے قوانین ہندو کے لیے ہوں وہ مسلمان کے لیے ہو, ایک سول کوڈ ہے, کامن سول. مسلمان ڈٹ گیا, حکومت کی طرف سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکی آج کی تاریخ تک. صرف یہ کہ سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آیا تھا جس میں ان آئلی قوانین میں ایک شے کا اضافہ کیا تھا, کہ مسلمان اگر کسی اپنی بیوی کو کوئی وہ طلاق دے تو متعلقہ تھی جب تک دوسری شادی نہ ہو جائے یا وہ مر نہ جائے, اس وقت تک اس کا نان نفقہ جو ہے وہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمہ رہے گا. شریعت نے صرف عدت کی حد تک یہ برقرار رکھا ہے, یہ شریعت پہ اضافہ تھا. ڈٹ گیا مسلمان, بہت سے مسلمانوں نے جانے دیے, بڑا ہیوج ایجیٹیشن ہوا, ایک بنیادی محسوس بن کر کھڑے ہو گئے. مسلم پرسنل لا بورڈ بنا, مولانا علی میاں اس کے صدر تھے. ایجیٹیشن ہوا بہار میں, تو غالباً ایک دن میں 16 مسلمان جو ہیں انہوں نے جانے دی تھی, گولیاں کھائی تھی. لیکن بالآخر راجیو گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, قانون بنا دیا گیا وہاں. وہ برقرار رہتا یا نہیں رہتا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن تاحال وہ قانون ہے کہ مسلمانوں کے فیملی لاز میں بھارت کی کوئی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. اس میں ذرا اپنی تصویر دیکھیے, 1961 میں ایک مارشل لا اور ایک فوجی عامر ایوب خان, اس نے آئلی قوانین نافذ کیے. یہاں لسٹ موجود ہے, ہر مکتبہ فکر کے چوٹی کے علماء نے کہا یہ غیر اسلامی ہے, اور وہ آج تک نافذ ہے. اس میں ضیاء الحق صاحب بھی آ گئے, بھٹو سے تو خراب کیا توقع کرتے. ضیاء الحق صاحب تو فدائی تھے, نحن فداء الاسلام بھی ارواحنا اجسادنا, وہ بھی 11 برس گزار گئے, لیکن وہ آئلی قوانین آج تک نافذ ہے. 61 سے 91 30 برس ہو. سب سے بڑی غلطی علماء کی, انہوں نے اس پر ایجیٹیشن نہیں کیا. تحریک چلائی تو جمہوریت کے لیے چلائی, جمہوریت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب خان کی آمریت سے نکلے بھٹو صاحب, بھٹو سے جان چھوڑائی تو ضیاء الحق صاحب, پھر ماشاء اللہ. یہ ہے وہ ساری تحریکوں کا محاذ, تعاون جاری رکھا ان جماعتوں سے بھی, متحدہ محاذ بنا ہے ان جماعتوں کے ساتھ جو لائی قوانین کے بہت بڑے جو ہیں چیمپئن. وہ ہے آج کا یہ سب سے بڑا. اس میں تفصیل سے اشتہار پڑھ لیجئے, غور کیجئے ان چیزوں کو. اور سب سے زیادہ میں آپ کو اس کی توجہ کرا دوں, تازہ میثاق میں میں نے پھر وہ غالباً 16 علماء ہیں چوٹی کے, شیعہ بھی چوٹی کے, مفتی جعفر حسین مجتہد, حافظ کفایت حسین جو سب سے بڑے ان کے اس وقت جو ہیں زاکر سے, مولانا مودودی, مولانا مفتی محمد حسن جامع اشرفیہ والے, مولانا ادریس ٹانگلوی جامع اشرفیہ والے, مولانا ابو الحسنات کے بیٹے ابن الحسنات, مولانا ابو البرکات قادری, یہ خلیل احمد قادری, محمود احمد رضوی, عبد الستار نے یاد, یہ تو خیر ابھی زندہ بھی ہے. اور اہل حدیثوں میں چوٹی کے مولانا عبداللہ چکی جو تھے روپڑی, عبد القادر روپڑی, وہ تو خیر ابھی زندہ ہے. چوٹی کے اہل حدیث, حنفی, دیوبندی, حنفی, بریلوی, جماعت اسلامی, شیعہ, سب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے, اور وہ نافذ. اور اس کو تحفظ دینے کے لیے اب بھی، اس لیے کہ وہ تو دستور کے اندر تحفظ ہے ہی ہے، شریعت کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی، انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ تو اتنے سیکروسینٹ ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ شریعت کو جتنی اونچی وہ کچھ نہیں کہہ سکتی، مہر بلف زبان بند، یہ ہے حلیہ جو اسلام کا ہم نے یہاں بگاڑا ہے، کھیل کو کھیل رہے ہیں سیاست کے، اس کا ساتھ، اس سے جوڑ، اس سے توڑ، اس کو کندھا دے کر اوپر اٹھایا، اس کو گرایا، اس کی ٹانگ گھسیٹ لی، ایک دو وزارتیں مل گئی، کبھی وزارت کے بغیر، بہرحال سب سے بڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور کے اعتبار سے آئی جی آئی میں شامل مذہبی جماعتوں کا جو حشر ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ عبرت کا ایک مقام، قاضی حسین احمد صاحب ضیاء الحق صاحب کے آرڈیننس کو کہتے ہیں کہ یہ انسداد شریعت آرڈیننس ہے، اور اس بل پر خاموش بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ڈانٹ پلائی نواز شریف صاحب نے، اور صحیح ڈانٹ پلائی، تم ہوتے تو ہو آئی جی آئی کے اندر ہو، تم نے اس کے ٹکٹ پر یہ سیٹیں لی، اور سینیٹری بھی ملی ہے تو ہماری وجہ سے ملی ہے، اب خاموش ہو کر بیٹھے رہو، ہے کہ نہیں بیٹھے ہوئے خاموش، بد گئے لو آپ اپنے دام میں، صحیح یاد آ گیا، یہ مجھے یاد ہے جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو مولانا نورانی میاں کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ان کے کچھ لوگوں نے، جو ان کے کارکن تھے بڑے جوشیلے قسم کے، انہوں نے کہا یہ جماعت اسلامی ہمیں استعمال کر رہی ہے، تو مولانا نورانی نے کہا تھا کہ یہ وقت بتائے گا کہ کس نے کس کو استعمال کیا، بہت پیارا جملہ ہے یہ، وقت بتائے گا کس نے کس کو استعمال کیا، ہے تو ہم بھی داؤ پر وہ بھی داؤ پر، یہ تو نتیجہ پتا چلے گا کہ کس نے کس کو استعمال کیا، بہرحال سیاست کے میدان میں رہے بہت عرصے، خراب تو ایل بی ڈبلیو ہو گئے بالکل، لیکن یہ کہ ایک دور میں تو خوب چمکتے تھے سیاست کے میدان میں، جملہ پیارا تھا کہ یہ وقت بتائے گا کس نے کس، اب یہ وقت بتا رہا کس نے کس کو استعمال کیا، خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب سے جو ہم چاہیں گے کروا لیں گے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے، سمیع الحق صاحب بھی بہت انہوں نے زور شور کے ساتھ کہا تھا یہ لولی پاپ ہے جو تیار ہو رہا تھا، اب اس لولی پاپ کے اور بھی دانت توڑ دیے گئے، آج یہ مضمون چھپا ہے خدا کے لیے پڑھ لیجئے گا، سیٹ بیک ٹو کلیرکس ان شریعت بل، ملاؤں کا جس کو دھرم تختہ کہتے ہیں، دھرم تختہ وہ ہو گیا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ملاؤں کا دھرم تختہ ہو گیا ہے اس شریعت بل کے ذریعے سے، یہ بڑی بڑی کامیابیوں کے جو ہے فیدرز، نواز شریف صاحب کے کلری کے اندر بڑے بڑے کامیابی کے جو ہے فیدرز لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ہے کہ جو مولویوں کا حشر انہوں نے کیا ہے اور شریعت بل تو منظور کروایا اور خاموش کر دیا ہے، یہ ان کی مہارت جو ہے، مہارت تامہ، ان کی سیاست دانی اور ان کے جو ہے اس کا سب سے بڑا مظہر ہے، یہ مضمون میں نواز وقت کا مشکور ہوں، وہ شاید تو کر دیتا ہے چیزیں، انڈین ایکسپریس، اور یہ وہی ہندوستانی ہیں جو کہیں گے کہ مسلمانوں تو ہم سے چاہتے ہو، تم نے جو ملک اسلام کے نام پر بنایا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ یہ مومن کا دین، میں نے تو 12 سال 45 سال میں ہم نے کیا کیا ہے، ایک کام یہ کیا کہ جاگیرداروں کو تحفظ دیا، نواب سلطان چانڈیو صاحب کا بیان پڑھا ہوگا نا آپ نے، میں ایشیا کا سب سے بڑا جاگیردار ہوں، گویا کہ پاکستان کو بھی کوئی اولیت کسی معاملے میں تو حاصل ہے نا، آپ کا ایک جاگیردار یہ کہتا ہے میں ایشیا کا سب سے بڑا جاگیردار، کبھی مردان کی شوگر مل رہی تھی تو ہم بڑا بوسٹ کرتے تھے یہ ایشیا کی سب سے بڑی شوگر مل ہے، ایک تو ہم نے جاگیرداروں کو تحفظ دیا، دوسرا یہ کہ کچھ سرمایہ دار کب تھا ہمارے پاس، ڈالمیا ٹاٹا برلا یہ نہیں تھے، ہم نے ان کے باپ پیدا کر دیے پاکستان میں، یہ ہے منفی کام اور مثبت کام جو ہے وہ یہ، باقی اسلام کا جو اثر کیا ہے وہ تو بھارت کا مسلمان ابھی تک اپنے فیملی لاس کو رو کے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم نہیں کر سکتے، بہرحال آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ تو اسی مضمون کے حوالے سے ایک ہی بلکہ ایک مضمون اور بھی بہت عمدہ آج آیا ہے، وہ میں جو آج کے ندا میں جو مضامین تازہ چھپے ہیں ان میں سے ایک مضمون کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان کی سیاست کے اعتبار سے جو اس کے مدیر ہیں میرے چھوٹے بھائی اقتدار احمد، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے پاکستان میں اقتدار کی تسلیس، یہ ان کے نام کے ساتھ اس کا کافی کچھ ایک ربط قائم ہوا ہے. ایک طرف یہاں یہ ظاہری نظام جو ہے پارلیمانی اور ایک چیف ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ایک صدر صاحب ہیں، پھر ایک اور یہ وہ مسلسل اس ایک تسلیس ہے. اس کا تجزیہ کیا، بہت عمدہ کیا، اس میں تجویز بھی پیش کی ہے، وہ بارہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس سے اتفاق کرے، لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ اداریے کے طور پر مضمون نہیں آیا ہے بلکہ ان کے اپنے ذاتی مضمون کی حیثیت سے. اس کے حوالے سے بھی مجھے یہ آج دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے کہ نوائے وقت میں فریز اے کراؤڈ، یہ بڑا عمدہ مضمون ہے فار ایسٹرن اکنامک ریویو کا، پڑھی ہے جن کو بھی، جو بھی انگریزی پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھے. یہ تسلیس جو ہمارے ہاں ہے یہ تین ہے. میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں بیوروکریسی، آرمی اور کچھ جاگیردار سیاستدان، یہ تین ہیں جن کے بابے ہماری سیاست چلتی ہے. کبھی ایک سامنے آ جاتی ہے دو پیچھے دبک جاتے ہیں، پھر کبھی دوسری سامنے آ گئی اور اس کے بقیہ دو جو ہے وہ پیچھے دبک گئے. ہے یہی معاملہ، جب ذرا زیادہ لوگ جو ہے وہ دل اکتا جاتا ہے مارشاء اللہ سے تو چلو کھیلنے دو انہیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے کھیل لیں، کچھ ان کو بھی وقت مل جائے، کوئی سیاستدان، کوئی جاگیردار یا کوئی بیوروکریٹس آ گئے. ایوب خان نے جو پہلا مارشل لا لگایا تھا تو اس میں بیوروکریسی آئی تھی سامنے، اس نے بڑی عقل مندی کی تھی کہ فوج کو بہت جلد واپس لے گیا تھا بیرکس میں. یہ کام جہاں اس سے اختلافات ہیں وہاں میں جہاں اچھی بات ہے ان کی تو اس کو بیان کرتا ہوں. بعد میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے، یہ لمبا مارشل لا جو چلا ہے یہاں پر، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے ہاتھ میں ساری طاقت رکھ کر بیوروکریسی کو آگے کر دیا. کچھ زیادہ لوگ جو شور مچایا تو پھر وہ کنونشن لیگ بنا کر پھر جاگیردار آگے کر دیا. اس کے بعد پھر وہ جو ہے جو تختہ الٹا، پھر کوئی سیاستدان آئے تھوڑی دیر کھیل کود لیے، کچھ اپنی حضرتیں نکال لی، پھر فوج آ گئی. یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے اس مضمون میں بھی جو آیا ہے جو نوائے وقت کے آج کے انگریزی سیکشن میں ہے اور جو ندا میں مضمون آیا ہے، ان دونوں کا مطالعہ بھی کیجئے پاکستانی سیاست کو سمجھنے کے لیے. اور میرا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، میں اپنی تقریر تو یہاں ختم کر رہا ہوں. البتہ جو اعلانات وغیرہ ہیں وہ میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس کے علاوہ بات ہے، وہ میں چند باتیں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اگرچہ ابھی بعض فارمیلٹیز جو ہیں وہ باقی ہیں، لیکن امید ہے کہ میرا حج پر جانا ہو جائے گا، میری اہلیہ بھی ساتھ ہوگی، اور یہ جو آپ کے نماز جمعہ کے اب امام ہیں عزیزم عاقف سعید، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. تو تقریباً ایک ماہ جو ہے وہ میری غیر حاضری رہے گی یہاں سے. البتہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے مہینے کا جولائی کا بھی جو پہلا جمعہ ہے میں وہ یہیں پر آ کر ادا کروں، جس کو میں نے لازم کیا ہوا ہے اس مسجد کے اندر. اس وقت تک جو ہے جو بھی ہمارا انتظام ہوتا ہے یہاں پر، میرا خیال ہے کہ حافظ خالد محمود صاحب جو ہیں وہی یہاں پر جمعہ کی نیابت کریں گے. کل کا درس جو ہے سورۃ العلق، اور کیونکہ شاید چند دن کے بعد ہی میں روانہ ہو جاؤں تو اس کے بعد ناغہ بھی ہو جائے گا اس درس میں بھی، تو ہو سکتا ہے کہ کل ایک درس میں یہ مکمل نہ ہو سکے سورت، تو پھر پرسوں بھی درس ہوگا. اگر ایک نشست میں ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے وقت کی تنابیں ذرا کھینچ دی، برکت زیادہ پیدا کر دی، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو شاید ایک ہی نشست میں ہو جائے کل، ورنہ یہ کہ پھر پرسوں بھی درس ہوگا. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سمجھیے کہ تاریخ انسانیت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ لمحہ، پہلی ملاقات حضرت جبرائیل سے جو ہوئی ہے غار حرا میں، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے.